أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. حم اور قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے عربی میں تاکہ تم لوگ سمجھ لو، اور بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند مرتبہ اور مستحکم ہے. کیا یہ نصیحت ہم تم سے منہ موڑ کر پھیر لیں اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سارے نبی بھیجے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. پھر ہم نے ہلاک کیا ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ مضبوط طاقت والے تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اور اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے. وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے زمین کے اندر راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طریقے سے تمہیں نکالا جائے گا، اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہی تو ہے کہ جس نے بہت سارے جوڑے پیدا کیے، جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان سواریوں کی پشت پر بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، اور ہم تو اس سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، سورۃ الزخرف کی ابتدائی 14 آیات ہیں جنہیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اور یہ سورۃ الزخرف یہ حوامیم میں سے چوتھی سورت ہے، حامیم المؤمن، حامیم السجدہ، حامیم الشورى، اور پھر یہ حامیم الزخرف، 7 سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو مسلسل اور ایک کے پیچھے ایک ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور یہ 7 سورتیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں شروع میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی دلہنیں ہیں، عرائس القرآن، یہ قرآن کی دلہنیں ہیں۔ تو حوامیم میں سے 3 کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، 3 کی تلاوت ہم نے کر لی ہے، حامیم المؤمن، حامیم السجدہ اور حامیم الشورى، یہ حامیم الزخرف ہے۔ اور اس کے شروع میں بھی حامیم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، مگر یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، حامیم۔ یہ پہلی آیت ہے، اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قسم کھائی کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب بھی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی ہے، یہ کتاب بھی کہلاتی ہے، قرآن بھی کہلاتی ہے۔ کتاب تو اس لیے کہ لکھی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں یہ کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ قرآن بھی ہے کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے، بلکہ روح زمین کی یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بیک وقت کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی ایچ پیچ باتیں نہیں کی، بلکہ ہر بات کھول کھول کے بیان کی ہے۔ قرآن مجید کوئی پہلیوں کا مجموعہ نہیں ہے، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت دوزخ اور ایمان اور کفر جتنی بھی اہم باتیں ہیں کھول کھول کر صاف صاف بیان کر دی ہیں، اس لیے قرآن مجید کی صفت ہے کہ یہ الکتاب المبین ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جو حق کو خوب واضح کرنے والی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں واضح کتاب ہے، لیکن واضح سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے، ان ان چیزوں پر ایمان لانا ہے اور ان ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کی قسم کھائی اور یہ فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ آگے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے، یعنی عربی زبان میں ہے اور یہ پڑھی جاتی ہے، اور جیسے ابھی عرض کیا کہ روح زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب واحد یہ قرآن ہے، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تا تاکہ تم سمجھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، آپ جو گفتگو فرماتے تھے وہ بھی عربی میں تھی، اور جو قرآن نازل ہوا وہ بھی عربی زبان میں، اور آپ کے جتنے امتی تھے ابتدائی وہ بھی سارے کے سارے عربی جاننے والے تھے. اگر ان میں کوئی باہر کا فارسی، سلمان فارسی، بلال حبشی آ بھی گئے تو وہ بھی عربی زبان ہی بولتے تھے اور سمجھتے تھے. اور یہ بات قرآن مجید میں ایک جگہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں، جس قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی میں نبی آتا ہے اور اسی میں وحی آتی ہے، تاکہ سمجھانا بھی آسان ہو اور لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو. تو انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا، پڑھی جانے والی کتاب عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ جاؤ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس پہلے سے بلند مرتبہ ہے اور مستحکم ہے. یعنی قرآن مجید نازل تو ہوا بہت عرصے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رہا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جبکہ یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کو بھی لکھ دیا تھا، تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں، لدینا، ہمارے پاس ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بلند مرتبہ والا اور محکم مستحکم. یہ قرآن ام الکتاب، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. لدینا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ فرمایا کہ یہ علی ہے، علی کہتے ہیں بلند مرتبہ، یعنی یہ کتاب تمام دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے. یوں تو انسان کتابیں بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کتابیں نازل کی ہیں، ان جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتابوں سے تو ہزار درجے، لاکھ درجے، کروڑ درجے اونچے مرتبے کی ہیں. پھر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی قرآن مجید سب سے بلند مرتبہ ہے. اور فرما حکیم، یہ محکم کتاب ہے، محکم کے معنی مضبوط، اور اس کی حکیم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. ہمارے بعض اکابر نے اس کا ترجمہ کیا ہے محکم، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے حکمت والی، کیونکہ حکیم کہتے ہیں حکمت والی کتاب، جس میں بڑی دانائی کی باتیں ہیں، اور حکیم محکم کے بھی معنی میں آتا ہے، صاحب بڑا محکم نظام ہے، مستحکم نظام ہے. تو یہ دونوں معنی میں حکیم کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ الہند نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے حکیم کو محکم کے معنی میں لیا، چنانچہ ترجمہ کیا مستحکم، کہ قرآن مجید مستحکم کتاب ہے، ہلائی نہیں ہلتی کسی سے، اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ سب محفوظ ہے، ایسی محکم کتاب ہے، مستحکم کتاب ہے. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حکیم کا ترجمہ کیا دوسرا حکمت بھری کتاب ہے، بڑی حکمت کی باتیں ہیں. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، قرآن مجید محکم کتاب بھی ہے کہ جو ہر طریقے سے محفوظ کر دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت والی بھی ہے کہ اس میں حکمت اور دانائی کی ساری باتیں جمع کر دی گئی ہیں. آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم تم سے نصیحت کو منہ موڑ کر پھیر لیں اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. کیا مطلب؟ کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو اور تم اس قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو وہ تالیاں سیٹیاں بجاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس میں لغو باتیں کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کا موقع نہ ملے. پیچھی صورت کے اندر گزرا کہ کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیہ, قرآن مجید مت سنو اس میں لغو باتیں کرو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنا سکے. تو یہ لوگ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یعنی اکثر شروع میں کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے لیکن بہت سارے لوگ وہ تھے جو قرآن مجید سننے کے مخالفت کرتے تھے. لیکن قرآن نازل ہوتا رہا, 23 سال تک مسلسل نازل ہوتا رہا, اور اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن تو نازل ہو کے رہے گا, ہم تو اپنے بندوں کے لیے جنت کا راستہ ضرور دکھائیں گے, تم چاہے کتنے ہی حد سے گزرو, کتنا ہی شور مچاؤ, کتنا ہی تم کوشش کرو, لیکن اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید پورا کا پورا نازل کرے گا. چنانچہ 23 سال تک مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا. اور قرآن مجید نے اس آیت نمبر 5 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم نازل کرنا بند کر دیں؟ نہیں, ہم قرآن کریم نازل کرنا بند نہیں کریں گے, ہم تو نازل کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ نصیحت ہے. اور اسی سے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ داعی اور مبلغ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے لوگ جو ہیں وہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے, اور زیادہ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. تھوڑا کام کرتا جائے, کرتا جائے, کرتا جائے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے, کرتے رہے, کرتے رہے, یہاں تک کہ جزیرۃ العرب سے کفر جو ہے ختم ہوتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا, کیا ہم تم سے اس قرآن کو منہ موڑ کر پھیر لیں؟ ضرب عنہ کے معنی پھیرنا, اور صفحا کے معنی اعراض کرنا, اس ہم تم سے اعراض کرتے ہوئے اس قرآن کو تم سے پھیر لیں. ان کنتم قوما مسرفین, اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. ٹھیک ہے تم حد سے گزرنے والے ہو, تنگ کرتے ہو اور نہیں سننا چاہتے, لیکن ہم تو قرآن مجید نازل کریں گے اور پورا کریں گے تاکہ امت کو ہدایت ملے اور جو لوگ جنت جانا چاہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو. تو فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین, کیا ہم تم سے نصیحت پھیر لیں اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. آگے آیت نمبر 6, 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. جب نبی آ کر دعوت کا کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کو ایمان کی اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے تو کچھ لوگ مانتے ہیں, باقی مخالفت کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کا راستہ بند نہیں کرتے. اور نبی جو ہے وہ ظاہری مخالفتوں سے گھبراتا نہیں ہے, بلکہ وہ دین کا کام کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب فرما دیتے ہیں. فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ, اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے نبی بھیجے ہیں, یعنی آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ہم نے ان میں بہت سارے نبی بھیجے ہیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ, اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے نبی بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس نبی کا مذاق اڑاتے تھے. جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو اس طرح وہ لوگ بھی اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا, تو ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو ان مشرکین مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا کہ قوم عاد, قوم ثمود کے لوگ تھے, بڑے لمبے تڑنگے اور چٹانیں کاٹ کاٹ کر وہ اپنے گھر تیار کیا کرتے تھے, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا, تو ہم نے ہلاک کیا ایسے لوگوں کو جو ان سے زیادہ طاقت والے تھے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں, اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں, یعنی تمام یہ واقعات گزر چکے ہیں کہ کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے اور کس طرح ان کی مخالفتیں کی گئیں، مگر نہ وحی کا سلسلہ بند ہوا نہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہدایت کرنا چھوڑا. اور وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خود اس قرآن کے اندر پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. تو فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کیا ایسے لوگوں کو جو ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر. آگے آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں مگر شرک کرتے ہیں، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے کہ اگر ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی، اور یہ سورج اور چاند کس نے بنائے، اور یہ سمندر کس نے بنایا، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے، اور جناب تم جو بیج بوتے ہو تو جناب اس کو سبزی کی شکل میں اور پیداوار کی شکل میں کون نکالتا ہے، تو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بیسویں سفارے میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے. تو یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو کافر ہیں یعنی مشرکین مکہ، یہ اللہ تعالی کے وجود کے تو قائل ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں. معلومہ صرف اللہ تعالیٰ کا قائل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات میں، صفات میں اور عبادت میں شریک نہ کیا جائے. نہ ذات میں شریک کیا جائے، نہ صفات میں شریک کیا جائے، نہ عبادت میں شریک کیا جائے. کیونکہ اگر ذات میں، صفات میں یا عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے گا نعوذ باللہ من ذلک، تو وہ شرک ہے اور وہ کفر ہے. تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ لوگ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے، علم والی ہے. لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ ان سب کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. عزیز غالب اور علیم جاننے والی. تو گویا مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، اور یہ ہندو ہیں اور دوسرے ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ محبت کی دیوی ہے، یہ نفرت کی دیوی ہے، یہ مال دیتی ہے، یہ اولاد دیتی ہے، مگر ساتھ ساتھ رام رام بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی درجے میں قائل ہیں وہ. یہی حال تھا مشرکین مکہ کا کہ بتوں سے مانگتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ ساتھ مانتے تھے، شرک کرتے تھے. تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے اور جاننے والی ہے. آگے آیت نمبر 10, 11, 12، ان سب میں، ان تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ جس اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں اور سبھی مانتے ہیں، اس اللہ ہی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور اس میں ہر چیز کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا ہے. تو آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین کے اندر راستے بنا دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو، یعنی منزل تک پہنچ جاؤ. تو آیت نمبر 10 میں پہلا جملہ یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ اللہ وہ ہے، عزیز علیم وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. مہد کہتے ہیں گہوارہ، گہوارہ کہتے ہیں پالنا، یعنی جس میں چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے تو تھوڑا سا ہلاتے بھی ہیں اس کو، یا ہلنے والا نہیں بھی ہوتا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، بچے کے سائز سے تھوڑا سا بڑا، اس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، اور ماں اور باپ اس طریقے سے گہوارہ بناتے ہیں کہ نیچے نہ گرے، اس کی حفاظت کا سارا سامان ہوتا ہے، اور ہلاتے بھی ہیں تو اس طریقے سے ہلاتے ہیں کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو بلکہ راحت ہی راحت ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، جس طرح بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی یہاں زمین میں پالا جاتا ہے. حالانکہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے اوپر حرکت کر رہی ہے، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور سورج جو ہے تمام سیاروں کو لے کر چلا جا رہا ہے، اور زمین بھی آگے جا رہی ہے. تو تین حرکتیں ہیں زمین کی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حرکتوں کے ساتھ زمین کو اتنا پرسکون اور راحت والا بنایا ہے جیسے ماں باپ اپنے بچے کے لیے گہوارہ بناتے ہیں. اگر وہ ہلتا بھی ہے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ بچہ خوش ہوتا ہے. چنانچہ ہمارا آپ خوش ہوتے کہ صبح ہو رہی ہے، اب شام ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ ہل بھی رہی ہے زمین، اور اس کے ہلنے ہی کی وجہ سے یہ رات اور دن وجود میں آ رہے ہیں، اور جناب سورج کے گرد گردش کی وجہ سے چار موسم وجود میں آ رہے ہیں. تو یہ سب ایک گہوارے کی طرح ہے، اللہ تعالی ہمیں اس زمین پر پالتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. آگے فرمایا وجعل لکم فیہا سبلاً، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے. چنانچہ کئی پہاڑ ہیں، کئی ندی ہیں، کئی نالے ہیں، کئی دریا ہیں، مگر راستے ساتھ ساتھ ہیں. پہاڑوں کے درمیان جگہ رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہو. ایک پہاڑ ختم ہوتا ہے تو نیچے نشیب میں جاتا ہے، راستہ ہوتا ہے، پھر دوسرا پہاڑ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کے اندر راستے بنائے ہیں. اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اسی طرح جس طرح ظاہری راستے ہیں، اسی طرح ایمان اور کفر کے بھی راستے ہیں، اچھائی برائی کے بھی راستے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی منزل تک پہنچ جاؤ. چنانچہ جو ریلیں بنائی جاتی ہیں اور جناب موٹر وے اور جناب طرح طرح کی سڑکیں، تو وہ ادھر سے گزارا ادھر سے گزارا، اور اس کو کیونکہ اللہ تعالی نے ایسے بنائے ہوئے راستے کہ جہاں سے راستے سے منزل کو پہنچ سکے. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس زمین کے اندر راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ہو. اور ہدایت سے بھی ایک ظاہری ہدایت مراد ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جا سکو، لاہور جا سکو، پشاور جا سکو، سندھ جا سکو، اندرون پنجاب اور دنیا میں جہاں جانا چاہو راستے موجود ہیں اس کے. اور لعلکم تہتدون میں اس ہدایت سے ہدایت معنوی بھی مراد ہو سکتی ہے. اللہ نے تمہاری زمین بنائی، زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں راستے بنائے تاکہ تمہیں ہدایت ہو، اللہ تعالی تک جا سکو اور جنت تک پہنچ سکو. لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ہو. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو. آگے آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک خاص مقدار کے ساتھ. بعض علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، بعض علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے، یہ سب نظام اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک خاص مقدار کے ساتھ. فانشرنا به بلدۃ میتا، اور پھر ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. زمین مردہ ہوتی ہے اور جب اس پر بارش پڑتی ہے تو ایسی ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں، ایسی ایسی جناب طرح طرح کی سبزہ نکل آتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. آج دوپہر ایک طالب علم بتا رہا تھا تر پار کر کا، کہہ رہے جی بالکل بنجر زمین ہے اور وہاں ساری ریت ہی ریت ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد عجیب منظر ہوتا ہے، دور دور تک سبزہ اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک خاص مقدار کے ساتھ، اور فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، پھر ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ زمین مردہ ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اور جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اور یہ الذی اور نزلہ یہ غائب کا صیغہ تھا، انشرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کو عربی میں التفات کہا جاتا ہے، التفات من الغیبہ الی التکلم۔ تو ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا، اسی طریقے سے تمہیں نکالا جائے گا جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے ترپار کر کی یا فلا کی، اور پھر بارش برستی ہے، طرح طرح کے پھل پھول بوٹیاں وہ نکل آتی ہیں۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالی انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو ہلکی سی بارش ہوگی، اور جب ہلکی سی بارش ہوگی تو اس سے جتنے مردہ ہیں وہ سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے سب حصے مٹی کھا لیتی ہے، لیکن عجب الزنب، ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا جز ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی، وہ اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ومنہ الخلق یرکب، اور اسی سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک خاص مقدار کے ساتھ، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ آگے عجیب فرمایا کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں نکالا جائے گا، جس طرح یہ پھول پودے بوٹیاں جڑی بوٹیاں یہ نکلتی ہیں بارش کے برسنے سے، حالانکہ بالکل بنجر ہوتی، اسی طرح تم بھی پیدا دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذی خلق الازواج کلہا، وہی تو ہے کہ جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، جس نے طرح طرح کے جوڑوں کو پیدا کیا، اور یہ کلہا میں اشارہ کر دیا کہ جوڑے طرح طرح کے ہیں، مرد عورت اور جناب نر مادہ، اور میٹھا اور کڑوا، مثبت منفی، نگیٹو پازیٹو، اور جناب چھوٹا بڑا، لمبا موٹا، مختلف جو ہیں یہ جوڑے ہیں، کہ ایک چیز ہے اس کی ضد ہے، پھر وہ نور ہے ظلمت ہے، روشنی ہے تاریکی ہے، دن ہے رات ہے، یہ سب جوڑے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام قسم کی چیزوں کے اندر جوڑے پیدا کیے ہیں، کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے، یہ سب جوڑے ہیں۔ والذی خلق الازواج کلہا، وہی تو ہے کہ جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں اور مویشی بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تعالی نے انسان کی آسانی کے لیے تاکہ وہ سفر کر سکے کشتیاں بنائی ہیں، یعنی انسان کو کشتیاں بنانے کی صنعت سکھائی، تاکہ انسان بڑے بڑے دریاؤں اور بحری سمندروں کو سفر طے کر کے دوسری اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی سوار ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے، اب بھی گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں، یہ سب وہ ہیں مویشی جن کے ذریعے سے انسان سوار بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان پر اپنا بوجھ بھی لاتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، بلکہ بعض جگہوں میں تو گھوڑے کام آتے ہیں، اس لیے دنیا کی ہر فوج کے اندر گھوڑوں کا دستہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بعض پہاڑی راستے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ موٹر سائیکل کام دیتی ہے نہ جیپ کام دیتی ہے، اور گھوڑے وہاں کام آتے ہیں. تو جتنی سواریاں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست پیدا کردہ ہوں یا بالواسطہ پیدا کردہ ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے. کیونکہ اگر انسان بھی کوئی سواری بناتا ہے، چاہے وہ کشتی بنائے، چاہے وہ کار بنائے، سائیکل بنائے، موٹر سائیکل بنائے، ٹرک بنائے، ریل بنائے، بحری جہاز بنائے، ہوائی جہاز بنائے، تو اس میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. چنانچہ اس میں لکڑی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، لوہا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ان تمام سواریوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، لوہا تو ہم نے نازل کیا، آسمان سے نازل ہوا اسی لیے تاکہ اس سے منافع للناس، لوگ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح جتنی چیزیں سواریوں میں استعمال ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. اور خود انسان جو بناتا ہے، انسان کو کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، وہ عقل جو ہے انسان کی اپنی تو نہیں ہوتی، اگر اپنی ہوتی تو جو پاگل گھر میں بد پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، تو آدمی ان کو عقل ڈال دیتا، لیکن عقل تو ان کے بس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو انسان جو کچھ بناتا ہے، طرح طرح کی سواریاں، تو وہ جن چیزوں سے سواری بنائی جا رہی ہے وہ بھی سب انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، پیدا کردہ ہیں. اور جو صلاحیت ہے، قدرت ہے، ذہانت ہے، عقل ہے، مہارت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو حقیقت میں انسان کا کام تو صرف جوڑنا توڑنا ہے، اس کو لیا، اس کو لیا، اس کو یوں بوڑا، اس کو تھوڑا سا کاٹا، اس کو سیدھا کیا، بس یہ کرتا رہتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں بناتا رہتا ہے. ورنہ نہ مٹی اس کی بنائی ہوئی، نہ لوہا اس کا بنایا ہوا، نہ لکڑیاں اس کی بنائی ہوئی، نہ درخت اس کے اپنے بنائے ہوئے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلق ہے. تو اس کو فرمایا کہ والذی خلق الازواج کلہا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمام جوڑے بنائے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں بنائیں اور مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. تو یہ سواری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آگے فرمایا لتستووا علی ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استویتم علیہ وتقولوا، آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے کہ لتستووا علی ظهوره، تاکہ تم ان سواریوں کی پشت پر بیٹھ جاؤ، چاہے گھوڑا ہے، چاہے اونٹ ہے، چاہے خچر ہے، چاہے سائیکل ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، چاہے کار ہے، چاہے ٹرک ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، چاہے ہیلی کاپٹر ہے، اس کی پشت پر سوار ہو جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے یہ سواری مجھے دی ہے. وتقولوا، اور تم یہ کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا، ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنين، اور ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. وانا الى ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 اور 14 میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ، چاہے سواری تمہاری اپنے جوڑ توڑ سے بنائی گئی ہو یا براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو، اس سواری پر جب بیٹھ جاؤ تو اپنی رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور بیٹھنے کے بعد وتقولوا، یہ دعا پڑھو. کیا دعا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ اللہ، یا پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی، سخر لنا هذا، جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا. وما كنا له مقرنين، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. وانا الى ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب غور کیجئے کہ جس سواری پر بھی آپ سوار ہوتے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے خچر ہو، اور کوئی جا مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے کوئی جانور ہو، اس کا وزن بھی آپ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی طاقت بھی آپ سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے دوڑنے کی صلاحیت بھی آپ سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے تو آپ خود دوڑنے کے بجائے گھوڑے کو دوڑاتے ہو، کیونکہ آپ اتنا نہیں دوڑ سکتے جتنا گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنا آپ نہیں چل سکتے جتنا کہ اونٹ چل سکتا ہے. تو وہ جانور، ان کی صلاحیت آپ کی صلاحیت سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے دوڑنے کی طاقت آپ کے دوڑنے کی طاقت سے زیادہ ہوتی، ان کا وزن آپ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے آدمی کو نیچے گرا کے مار بھی دیتا ہے، آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اتنا بڑا ہوائی جہاز جس میں کئی سو افراد ہیں اور ٹنوں من لوہے سے بنا ہوا ہے، اس کو انسان اپنی عقل سے اس طرح اڑا دیتا ہے جیسے مکھی اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جن کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن شکر کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 13-14 میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سواری پر بیٹھو تو یہ دعا کیا کرو. اور اس دعا کے تین جز ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. مسخر کر دیا یعنی ہمارے تابع فرمان کر دیا. یہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، ہوائی جہاز ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا کہ اتنی بھاری چیز ہمارے اشارے پر حرکت کرتی ہے اور چلتی ہے. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، یہ دوسرا جملہ ہے کہ ہم اس کو اپنے قابو میں رکھنے والے نہیں تھے. اگر انسان کی عقل نہ ہوتی تو کیا انسان ان جانوروں کو اپنے قابو کر سکتا تھا؟ آج بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو عقل مند نہ ہو اور اس کی عقل خراب ہو، نعوذ باللہ، تو کیا وہ سواری چلا لے گا؟ اور اگر آج بھی انسان کی عقل تو ٹھیک ہو مگر ہاتھ پاؤں سے وہ اپاہج ہو، معذور ہو، فالج کا اثر ہو، تو کیا وہ سواریاں چلا لے گا؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سواری بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، آپ جو اس کو اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، بٹن دبا کے، یہ سب جو طاقت آپ کو ملی ہوئی ہے، جو صلاحیت آپ کو ملی ہوئی ہے اور ذہانت جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو، اس سواری کو مسخر کر دیا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم تو اس سواری کو قابو کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے والے ہیں. اشارہ کر دیا کہ سواریاں جو ہیں، یہ سفر تمہارا عارضی سفر ہے. تم یہاں سے جا رہے ہو صدر سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، شکر ادا کرو کہ موٹر سائیکل کار تمہارے پاس ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. لیکن یاد رکھو کہ تم سفر میں ہو، ابھی صدر جا کر سفر ختم نہیں ہوگا. یہ سفر تو قبر میں جا کے ختم ہوگا، قبر میں بھی ختم نہیں ہوگا، میدان محشر میں جانا پڑے گا. سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. وما کنا لہ مقرنین، اور ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے والے ہیں. تو یہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھائی ہے. اور جب بھی ہم سواری پر بیٹھیں تو ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ چاہے سائیکل ہو، چاہے موٹر سائیکل ہو، چاہے کار ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، جو بھی سواری ہو، تو اس میں سوار ہوتے ہی سب سے پہلے یہ دعا کی جائے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور یہ دعا تو وہ ہے کہ جو یہاں آئی ہے، اور ایک دعا وہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساها ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہی اس سواری کو چلانے والا ہے، وہ اس کو ٹھہرانے والا ہے، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جب آدمی سواری پر بیٹھ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور جب سواری چلائے تو جب چلنا شروع ہو جائے تو یہ کہے بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مزید کچھ تفصیل بھی ہے، اگر توفیق ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہونے لگے تو پہلے انہوں نے بسم اللہ پڑھا، یعنی سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ، جانے کے لیے بسم اللہ، پھر جب بیٹھ گئے الحمدللہ، پھر اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پھر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تین مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر یہ کہ اللہم لا الہ الا ان ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر ہنسے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کیوں ہنسے، کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے یہ سب چیزیں پڑھی پھر ہنسے۔ میں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اس بات سے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری مغفرت کی ضرورت ہے، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ تو یہ جو سواری پر سوار ہونا ہے یہ دنیا کا کام ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے لانڈی جانا ہے، صدر جانا ہے، گلشن جانا ہے، لیکن اگر یہ دعائیں ہم پڑھ لیں یا کم از کم بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا پڑھ لیں، تو یہ جو ہمارا سواری پر سوار ہونا یہ بھی کیا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا۔ سارا سفر ہمارا عبادت کا ہے، جبکہ ایک جائز کام سے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ سواری عطا فرمائی ہے۔ تو آیت نمبر 13-14 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس جانور کی اس سواری کی پشت پر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم وہاں بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور یہ کہو، کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، بلکہ واپس پلٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص وہ سفر میں ہے، کبھی بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، اور جب مسلسل ہم قبر کی طرف جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سفر بھی ہمارا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس ایک منٹ ہے، دعا اپنے اپنے طور پر کر لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔